غور و فکر سے پڑھا کرو، پڑھا کرو غور و فکر سے پڑھا کرو، پڑھا کرو غور و فکر سے پڑھا کرو، پڑھا کرو قرآن کا ادا کرو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، فاللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، صدق الله العلي العظيم، بمحمد وآل محمد صلوات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری اور کامل دین کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے جس زبان کا انتخاب فرمایا وہ عربی ہے، جس کا علم جتنا زیادہ ہو چیزوں کی حقیقت کے بارے میں اس کا انتخاب بھی اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ آپ نے اگر کوئی ایسی چیز خریدنی ہو جو قیمتی بھی ہو لیکن آپ کو تجربہ نہ ہو اس کی شناخت کا، تو آپ کسی ایسے دوست کو، قابل اعتماد دوست کو ساتھ لیتے ہیں کہ جس کو اچھی طرح شناخت ہو، تاکہ وہ بہترین چیز کا انتخاب کر کے آپ کو خریدوا سکے۔ اللہ کے جو کمال علم ہے، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب جانتا ہے، اور کوئی ذرہ یا اس سے بھی چھوٹی چیز اللہ کے علم سے غائب نہیں ہے، چیزوں کی حقیقتوں کو جاننے والا ہے، چونکہ چیزوں کو خلق بھی اسی نے کیا ہے، لہذا اس کی شناخت کامل شناخت ہے۔ تو اس ہستی نے جب اپنے آخری پیغام کے لیے زبان کا انتخاب کیا تو عربی زبان کو اللہ کا منتخب کرنا اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ پیغام کو پہنچانے کے لیے اس سے بہتر زبان کوئی اور موجود نہیں تھی۔ اگلی بات، اللہ کے جو انسانوں کا بھی خالق، انسانوں کے قلب کا، ان کی عقل کا، ان کے فہم کا، ان کے شعور کا بھی خالق، اس نے جب اپنا آخری پیغام دینا ہے کہ جس کے بعد کوئی اور پیغام نہیں آنا، تو اگر اس پیغام کے لیے وہ کوئی ایسی زبان انتخاب کرے کہ جس کو سننے والوں کو معنی سمجھ میں ہی نہ آئے، تو اس قسم کے کام کی توقع آپ کسی کم عقل والے شخص سے تو کر سکتے ہیں، خالق کائنات سے معاذ اللہ ایسی توقع کرنا یہ خود حماقت ہے کہ اللہ اپنا آخری پیغام انسانوں کو دینا چاہے اور ایسی زبان کا، ایسے لفظوں کا انتخاب کرے کہ جن کے معانی واضح نہ ہوں اور جو لوگوں کو سمجھ میں نہ آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ قرآن کریم صرف عربوں کے لیے نازل نہیں ہوا تھا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانیت کے لیے. اور سب کو معلوم ہے کہ انسانوں کی زبان فقط عربی نہیں ہے, تو بس قرآن کا پیغام بھی فقط عربوں کے لیے مخصوص نہیں ہے. غیر عرب بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنی زبانوں میں, اپنی اپنی زبان میں قرآن کے معانی کو ترجمہ کر کے, ٹرانسلیٹ کر کے بیان کر سکتے ہیں. البتہ اس قید کے ساتھ کہ دنیا کی کوئی دوسری زبان معانی کو بیان کرنے کے لیے عربی کا مقابلہ نہیں کر سکتی, لیکن دوسری زبانیں ایک بڑی حد تک اس پیغام کو اپنے بولنے والوں کے لیے بات کو سمجھا سکتی ہیں, جسے ہم ترجمہ کہتے ہیں, جسے ہم ٹرانسلیشن کہتے ہیں. اور بہت بڑی جہالت کا شکار ہیں وہ, اور ان لوگوں کی سازش کا شکار ہیں جنہوں نے چاہا کہ مسلمان اللہ کی کتاب کے قریب نہ آئیں, اللہ کی کتاب کے معانی اور مفاہیم سے دور رہیں. ان کی سازش کا شکار ہیں وہ لوگ کہ جن کی زبانوں پر بغیر قرآن کو پڑھے ہوئے یہ کلمہ جاری ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو نہیں پڑھتے کیونکہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا. ان درسوں کے ذریعے سے ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ سننے والوں کو, بھائیوں کو بھی اور بہنوں کو ایک روش, ایک طریقہ سکھایا جا سکے قرآن مجید اللہ کی کتاب سے قریب آنے کا اور اس کے ساتھ ایک رابطہ پیدا کرنے کا, اور دوسرے لفظوں میں خود اللہ کے ساتھ رابطہ پیدا کرنا اور اسے مضبوط کرنا, کہ جس کے نتیجے میں انسان بے شمار جہالتوں سے اور گمراہیوں سے اور حماقتوں سے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے. اور اگر ایسا نہ کرے تو ہر فتنہ اسے اپنی زد میں لینے کے لیے تیار ہوتا ہے. دو لفظ ہیں کہ جن کا استعمال قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے اور ان کو سمجھنا بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اور بالعموم معاشرے میں عام طور پر جو ان لفظوں سے ہمارے ذہنوں میں, جو ان لفظوں کے معنی کی جو تصویر عام طور پر آج کل ہمارے معاشرے میں رائج ہے, وہ بالکل وہ تصویر نہیں ہے کہ جو قرآن کریم دکھانا چاہتا ہے. ان میں سے ایک لفظ ہے کفر اور ایک لفظ ہے ایمان. کفر اور ایمان, ابھی جو وقت آج کے درس کا ہے اس کے اندر میں زیادہ تر لفظ ایمان کا معنی آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا, اور اس نیت سے کہ آپ نے میری کی ہوئی بات یاد رکھنی ہے اور آپ کو کھلا حق حاصل ہے, آپ میری بات پر اگر اعتماد نہ کرنا چاہیں اس معنی پر جو آپ کی خدمت میں عرض کروں, خود تحقیق کریں, کیونکہ قدر و قیمت رکھتا ہے یہ تحقیق کرنا. ایک ایسا لفظ, لفظ ایمان, کہ جو اگر صحیح ہو, ایمان سے اگر وہی تصویر ہمارے ذہنوں میں ہو جو اللہ ہمارے ذہنوں میں پہنچانا چاہتا ہے لفظ ایمان سے, تو پھر اس کا نتیجہ جنت ہے. اور اگر ایمان کی تصویر اللہ کے ہاں کچھ اور ہو, اور ہم نے سن سنا کے کوئی اور تصویر ذہنوں میں بنا رکھی ہو تو پھر اس کا نتیجہ خطرناک نکل سکتا ہے. لہذا اتنی قدر و قیمت ہے اس کی کہ اس کے بارے میں تحقیق کی جائے, باریک بینی کے ساتھ دیکھا جائے کہ لفظ ایمان کا معنی کیا ہے, حقیقی معنی اس کا کیا ہے. جن کو عربی زبان کے مزاج سے تھوڑی بہت آشنائی ہے وہ بہتر اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. ایمان کا لفظ امن سے نکلا ہے, الف میم نون جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, اور خاص طور پہ کراچی کے شہر میں آرزو کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کراچی میں انشاءاللہ امن قائم فرمائے. امن کا معنی آپ سب پر واضح ہے. اس کا اپوزٹ فساد, بے امنی, دنگا, خطرات, یہ سارے الفاظ ان کا اپوزٹ جو بنے گا اسے کہا جاتا ہے امن, یعنی حالت سکون, حالت اطمینان. اسی امن سے, یہ امن بھی در حقیقت عربی ہی کا لفظ ہے, اور اس لفظ سے ایمان نکلا ہے. ایمان کا معنی کیا ہے؟ کسی کو امن فراہم کرنا. ایمان یعنی, انشاءاللہ یاد رہے گا آپ کو تاکہ اگلی باتیں آپ کو مزید اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھ سکیں, ایمان کسی کو امن فراہم کرنا. اور جو کوئی ایسا کرے جو کسی کو امن فراہم کرے اس کو بھلا عربی میں کیا کہتے ہیں, کیا کہیں گے؟ مومن. کہ جو ہم انسانوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, اللہ نے بھی کیا ہے, قد افلح المؤمنون, یقیناً مومن کامیاب ہو گئے. اور اللہ نے خود کو بھی الملک القدوس السلام المؤمن, المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام, اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام مومن ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ذات پروردگار کے ساتھ کسی بھی جہت سے کسی بھی ہستی کو, چاہے وہ کوئی نبی ہو, چاہے وہ کوئی ولی ہو, کوئی بھی ہستی ہو, کسی بھی جہت سے کسی بھی اینگل سے یہ گمان کرنا, یہ سمجھنا کہ وہ اللہ کے برابر ہے کسی بھی صفت میں, چاہے وہ قدرت ہو, چاہے وہ علم ہو, چاہے وہ رحمت ہو, یہ تمام اچھی صفات کہ جو ہمیں دنیا میں دکھائی دیتی ہیں, انسانوں میں دکھائی دیتی ہیں, اولیاء میں دکھائی دیتی ہیں, آئمہ میں دکھائی دیتی ہیں, اہل بیت میں دکھائی دیتی ہیں, سرور کائنات اللہ کے آخری نبی کی ذات میں دکھائی دیتی ہیں, یہ تمام کی تمام اللہ کی عطا ہے. اور یہ سب مل کر بھی کسی صفت میں اللہ کا مقابلہ تو دور کی بات, اس کے قریب قریب بھی اگر کوئی موازنہ بھی کرے تو یہ موازنہ باطل ہے. کسی بھی صفت میں, توجہ فرمائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب برابری نہیں ہو سکتی تو پھر ہمیں یہ, جیسا یہ لفظ ہے مومن, اسی طرح کے اور چند لفظ, بہت سارے لفظ ایسے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے بارے میں بھی استعمال کیے اور اسی قرآن میں انسانوں کے بارے میں بھی استعمال کیے. مثال کے طور پر اللہ نے خود کو بھی رحیم کہا, غفور الرحیم, اور اللہ نے اپنے رسول کو بھی فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر رحیم کا معنی ایک معنی ہے تو پھر کیا رحمت رسول اللہ رحمت پروردگار کے برابر ہو جائے گی؟ ہو سکتا ہے کوئی شاعر داد لینے کے لیے ایسی بات کر دے کہ جس کی تاویل ممکن ہو, کیونکہ عام طور پر شعرا کی کوئی لمٹس نہیں ہوتی, مگر یہ کہ ایسا شاعر ہو کہ جس کے سینے میں اللہ کی کتاب ہو اور اسے اللہ کی مقرر کردہ حدوں کا پتہ ہو کہ جب کسی مخلوق کی تعریف کرنی ہے تو اس کی تعریف کرتے کرتے شان پروردگار میں جسارت نہیں کرنی, شان پروردگار میں گستاخی نہیں کرنی, اور نہ اپنا دین خراب کرنا ہے اور نہ سننے والوں کا. اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر نہ معلوم ہو کہ جب ایک ہی لفظ اللہ کے بارے میں استعمال ہو اور وہی لفظ مخلوق اللہ کی کسی مخلوق کے بارے میں, چاہے وہ کوئی نبی ہو, اس کے بارے میں استعمال ہو تو فرق آ جاتا ہے معنی میں. اس لیے کہ فرض کریں کسی انسان کو کہا جائے جب عالم, تو اسی کے علم کے مطابق کہا جاتا ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا علم ناقص ہے, لیکن جب وہی لفظ عالم اللہ کے بارے میں استعمال کیا جائے تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے علم میں کوئی نقص نہیں. لہذا انسان کے بارے میں جب عالم استعمال کیا جائے گا تو اسی کے درجے کے مطابق اس کا معنی کیا جائے گا. کوئی جاہل اور احمق ہوگا جو یہ کہے کہ یہ بھی عالم ہے وہ بھی عالم ہے اور اس قسم کا مغالطہ کر کے اور لفاظی کر کے لوگوں کی کم علمی سے فائدہ اٹھائے اور ان کی داد طلب کرے اپنی ایسی باتوں سے, اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک صاحب نے ممبر سے بیٹھ کر سینکڑوں کے مجمع میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کی کہ در حقیقت بہتان باندھا جناب امیر پر, اور اگر جناب امیر ظاہر میں موجود ہوں تو وہ خود بہتر جانتے ہیں کہ ایسے ممبری کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. ممبر پہ بیٹھ کر سینکڑوں کے مجمع میں فرمانے لگے, اللہ نے اس پر خدا نہ خواستہ آپ میں سے کوئی داد نہ دے دے, یہ جو میں بول رہا ہوں یہ کفر ہے ابھی جو بولنے لگا ہوں, اگر کوئی اس کا قائل ہو جائے تو دین سے خارج ہے. اسی لفظ مومن سے غلط استفادہ کیا, مومن کی جمع ہے مومنون اور مومنین, اور آپ کو معلوم ہے جناب امیر کو امیر المؤمنین حقاً حقیقتاً انہی کا لقب ہے امیر المؤمنین, کہ اس میں شک کو شبہ کی گنجائش کوئی نہیں. لیکن ایک غلط خطیب لوگوں کی کم علمی کا, قرآن مجید سے دوری کا, دین کے بارے میں عدم سنجیدگی, توحید کے بارے میں عدم سنجیدگی کا فائدہ کیسے اٹھاتا ہے وہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ اس ایک مثال سے آپ اور کتنی ہی مثالیں سوچ سکتے ہیں جو شاید آپ نے سنی ہو. اور یاد رکھیے کہ ہر بات پر, ہر لفاظی پر بغیر سوچے سمجھے داد دینا بعض دفعہ انسان کی بدبختی کا سبب بن جاتا ہے. یہ شخص کہنے لگا, یہ خطیب کہنے لگا کہ اللہ کا نام ہے مومن, آپ نے کچھ بھی نہیں بولنا, آپ نے نہیں بولنا کچھ, پریکٹس کریں. اللہ ہے مومن اور جو ہمارا مولا ہے وہ ہے امیر المومنین, اس نے اپنے اس لفظ سے جناب امیر کو کہ جو عبد خدا ہیں, جو فرماتے ہیں کہ میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے اے اللہ کہ میں تیرا بندہ ہوں. اس ذات امیر المومنین پر یہ شخص بہتان لگاتا ہے پورے مجمع کے سامنے کہ اللہ مومن ہے. اللہ خود کہتا ہے میں مومن ہوں, اور جو میرا اور آپ کا مولا ہے وہ امیر المومنین ہے, اور مجمع اٹھ کے نعرے لگاتا ہے اور اس کو داد دیتا ہے. کس پہ نعرے لگا رہے ہیں؟ اپنے دین کو خراب کر کے, خراب کروا کر اس کی داد وہ دے رہے ہیں اور وہ بیٹھ کر وصول کر رہا ہے. بعض اوقات ہماری حالت ازار یہ ہو جاتی ہے, نہ سمجھنے کی وجہ سے, عدم سنجیدگی کی وجہ سے. اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ پروردگار نعوذ باللہ وہ ایک مومن ہے, جیسے جو ہم بندوں کے لیے مومن استعمال کرتے ہیں, اور جناب امیر اللہ کے امیر ہیں. معاذ اللہ, کفر ہے یہ. انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے, جو دین اللہ کا رسول لے کر آئے تھے اور جس دین کی حفاظت کے لیے بھی جناب امیر کی ولایت کا اعلان کیا گیا, اس دین سے انسان خارج ہو جاتا ہے یہ بات کر کے, اور اگر اس کا قائل ہو جائے. لیکن ہمارے ممبروں سے ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اب ذرا سمجھیں گے, میں نے عرض کیا کہ ایمان کا معنی کیا ہے؟ امن فراہم کرنا کسی کو. اللہ نے فرمایا میں مومن ہوں, کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی در حقیقت, در حقیقت جسے اللہ امن فراہم کرے وہ امن میں آ سکتا ہے, اور اگر اللہ کسی کو امن فراہم نہ کرنا چاہے تو ساری کائنات اکٹھی ہو جائے اسے امن دینے کے لیے, کوئی اس کو امن فراہم نہیں کر سکتا. یہ معنی ہے, اور خاص طور پر یہ معنی جلوہ گر ہوگا, واضح اور روشن ہوگا قیامت کے دن. آپ کو معلوم ہے سورہ فاتحہ کے اندر فرمایا مالک یوم الدین, جزا کے دن کا مالک. کیا ضرورت ہے؟ آج مالک نہیں ہے اللہ, آج کے دن کا مالک نہیں ہے, آج جزا نہیں دے سکتا, آج پکڑ نہیں کر سکتا, آج بھی مالک ہے. لیکن ادھر اشارہ کیا کہ آج جو تمہیں دھوکہ ہو گیا ہے, چار پیسے تمہارے ہاتھ میں ہے تم اسے مالک سمجھتے ہو, تمہارا یہ مادی بدن ہم نے تمہارے کنٹرول میں دے دیا, تم اپنے آپ کو مالک سمجھنا شروع ہو گئے, تمہیں مغالطہ لگ گیا کہ اصلی مالک تم ہو اور اپنی مرضی سے استعمال کرو, کرنے لگ گئے جیسا تم چاہتے تھے. تو اس آیت نے پیغام دیا کہ ان قریب ایک ایسا دن آئے گا کہ جب تمہیں پتہ چلے گا کہ حتیٰ تمہارا ہاتھ بھی تمہارے خلاف گواہی دے گا, حتیٰ کہ تم اپنے ہاتھ کے بھی مالک نہیں تھے, اپنی سکن کے, اپنی جلد کے بھی مالک نہیں تھے. شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون, کہ جب وہ آئیں گے قیامت کے دن تو شہد علیہم ان کے خلاف شہادت دیں گی سمعہم ان کی سماعتیں, و ابصارہم اور ان کی آنکھیں, و جلودہم اور ان کی جلد, بما کانوا یعملون جو وہ عمل کیا کرتے تھے. جلد بولے گی اور کہے گی کہ پروردگارا جس کے حوالے تو نے مجھے کیا تھا اس نے اس اس حرام چیز کے ساتھ مجھے لمس کیا, تو نے منع کیا تھا یہ لمس کرتا رہا, جلد گواہی دے گی. تب انسان کو پتہ چلے گا کہ میں دوسری چیزوں کا تو دور کی بات, اپنے اس بدن کا بھی میں حقیقی مالک نہیں تھا, حقیقی مالک وہ تھا جس کے حکم پر یہ میرے خلاف گواہی دے رہی ہے. لیکن یہ شخص, یہ وہ شخص بات جانے گا جو اللہ کی کتاب کے ساتھ رابطہ رکھتا ہو. اسی طرح مومن امن دینے والا قیامت کے دن جسے اللہ امن نہ دے اسے کائنات کی کوئی طاقت امن نہیں دے سکے گی. یہ معنی ہے مومن کا. اب آ جائیے, انسان کو مومن کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں اگر میں خطرے میں ہوں, مجھے کسی چیز کا خطرہ ہو, اور آپ میں سے کسی سے میں آ کر پناہ مانگوں کہ جناب میرے پیچھے ڈاکو لگے ہوئے یا میرے پیچھے فلان لگا ہوا ہے، مجھے خطرہ ہے، مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دیجئے، آپ پناہ دے دیں، عربی زبان میں آپ کو بھی مومن کہا جائے گا. لیکن یہ زمین اور وہ آسمان، جب لفظ مومن خالق کے کائنات کے بارے میں استعمال ہو، اگر کوئی گمان بھی کرے کہ اس مومن اور اس مومن میں کوئی موازنہ ہے، اس کی توحید مشکوک ہے، اور جس کی توحید مشکوک ہو اس کا دین مشکوک ہو. اگر آپ مجھے امن فراہم کریں، عربی میں آپ کو بھی مومن کہا جائے گا. یہ جو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اس معنی کو جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اصل معنی، بنیادی معنی، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا معنی یہ بنے گا، اے وہ لوگو کہ جنہوں نے امن فراہم کیا ہے. آمنو، مؤمن یعنی امن دینے والے، کس کو؟ توجہ فرمائیں، ایمان کا تعلق قلب سے ہے انسان کے. کس نے بتایا؟ خود قرآن نے. کچھ عرب بدو رسول اللہ کی خدمت میں آئے، کسی وجہ سے آ کر کہا کہ ہم نے دین قبول کر لیا. سورہ حجرات کی آیت ہے، 49 نمبر سورہ ہے قرآن کی، سورہ حجرات معروف ہے، اس کی آیت ہے، قالت الاعراب آمنا، اعراب کوئی عرب بدو، اعراب نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے. قل، اے رسول کہہ دیجئے، ان سے کہیے لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے. خوب توجہ سے سنیں، ولیکن قولو اسلمنا، یہ نہ کہو ایمان لے آئے ہو، کہو اسلمنا. اسلمنا یعنی اسلام، یعنی ہم ظاہری طور پر ہم نے سر تسلیم خم کر لیا ہے. اور قرآن کہنا چاہتا ہے ہر وہ شخص کہ جو ظاہر کرے کہ اللہ کے آگے جھک گیا ہے، حتماً ضروری نہیں کہ وہ باطنن بھی اللہ کے آگے جھکا ہو. اسی کو منافق کہتے ہیں، اور یہ لوگ منافقت کر رہے تھے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے اظہار کر رہے تھے کہ ہم مومن ہیں. قرآن نے کہا نہیں. پھر گویا قرآن نے اشارہ کیا ایمان کیا چیز ہے، ایمان کا تعلق کس جگہ سے ہوتا ہے. فرمایا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، مت کہو ایمان لائے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک ایمان تمہارے قلوب کے اندر، تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا. اور جب تک یہ چیز دل کے اندر نہ اتر جائے، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. تو پھر مومن کا معنی کیا بنے گا؟ امن فراہم کرنے والا. کس کو امن فراہم کرنے والا؟ توجہ فرمائیں گے، سمجھیں گے، اگر نہ سمجھ پائیں تو سوال کر سکتے ہیں. جب میں کوئی خبر سنوں، آپ کوئی خبر سنیں، میرے ذہن کے اندر، میری عقل کے اندر، میرے قلب کے اندر کوئی بات پہنچی، میں نے سنی، قلب کے اندر کی چیزوں کو کس چیز سے خطرہ ہوتا ہے؟ کیا چیز ان کو حالت امن سے خارج کرتی ہے کہ اگر ہم اس خطرے کو ہٹا دیں تو وہ چیز امن میں آ جائے گی، ہم اسے امن فراہم کر دیں گے اپنی قلب کی دنیا میں، اپنے قلب کے اندر. باہر کسی کو خطروں سے امن دے دیں، اسے کہا جاتا ہے مومن، ایسا کرنے والے کو. اور جو اپنے دل کے اندر کسی چیز کو امن فراہم کر دے، اسے کہا جاتا ہے مومن. کس چیز سے امن فراہم کیا جاتا ہے؟ قلب کے اندر موجود چیزوں کو. قلب کے اندر کیا خطرات ہوتے ہیں؟ ایک خطرہ، اس کا نام ہے شک. جو چیز، جو فکر، جو نظریہ، جو عقیدہ، عقیدہ ہمارے لیے زیادہ آشنا لفظ ہے، مانوس لفظ ہے، وہ چیز جسے ہم اپنا عقیدہ کہتے ہیں، عقیدہ بھی عقد سے نکلا ہے، گرہ سے، یعنی گویا ہمارے دل کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر، ہماری عقل فکر کے اندر گویا گرہ لگ گئی ہے مضبوط کہ یہ بات ایسی ہی ہے. اسے کہتے ہیں عقیدہ. کوئی بھی خبر جو باہر سے مجھ تک پہنچی، اگر میرے اندر کی دنیا میں، میرے قلب کی دنیا میں وہ شکوک و شبہات سے محفوظ ہے، اس پر شک وارد نہیں ہوتا، اسے شک کا خطرہ نہیں ہوتا، اسے کسی شبہ کا خطرہ نہیں ہوتا، تو وہ حالت امن میں ہے. اس حالت امن کو کہا جاتا ہے ایمان. اور جو بھی مثلا مجھے پتہ چلا اللہ ایک ہے، اگر مجھے اس میں شک نہیں ہے تو میں مومن ہوں، اور اگر اللہ کے ایک ہونے میں مجھے شک ہے تو میں صاحب ایمان نہیں ہوں. اس لیے کہ توحید میرے قلب کی دنیا میں خطرے کی زد میں ہے، شک کی زد میں ہے، شبہات کی زد میں ہے. اسی طرح کوئی غیر خدا کسی جہت سے اللہ کی برابری نہیں کر سکتا. اگر یہ عقیدہ میرے دل میں ہے اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں تو میں مومن ہوں، اور اگر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ فلان کوئی اور ہستی اس معاملے میں اللہ کے برابر ہے تو میں سب کچھ ہو سکتا ہوں، جسے قرآن مومن کہتا ہے وہ مومن نہیں. بس مومن امن فراہم کرنے والا، چاہے کوئی جہان خارج میں اس دنیا میں کسی کو امن فراہم کرے کسی خطرے سے، اسے مومن کہا جائے گا، اور چاہے کسی سنی ہوئی خبر، کسی سنی ہوئی بات کو اپنے قلب میں شکوک و شبہات سے امن فراہم کر دے، شکوک و شبہات کو دور کر دے، محکم کر دے، حالت امن میں لے آئے، اسے کہا جائے گا مومن. اور جو قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری باتوں پر اعتماد کر لیا، جو اللہ نے بات کر دی، جو رسول نے بات کر دی، اب ان کو شک نہیں پڑتا، یہ لوگ کامیاب ہو گئے. اس کی دلیل کے طور پر ایمان یعنی اعتماد، ایمان یعنی اعتماد. سورہ یوسف کے اندر جب جناب یوسف کے بھائی انہیں کنویں میں پھینک کر جناب یعقوب کی خدمت میں آئے، جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، ہم نے دوڑ لگائی، ہم ایک دوسرے سے دوڑے لگا رہے تھے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا اور پیچھے سے اس کو بھیڑیا کھا گیا. یہ بات کر کے کیا کہتے ہیں، وما انتا، اور تو نہیں ہے، اپنے باپ سے خطاب کر کے، اور تو نہیں ہے کیا، بے مؤمنن، تو مومن نہیں ہے، لنا، ہمارا، تو ہماری بات کا مومن نہیں ہونے والا، ولو کننا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. کیا معنی ہے، تو مومن نہیں، یعنی تو ہماری بات پر اعتماد نہیں کرنے والا اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ بول رہے ہوں. بس مومن یعنی وہ جو اعتماد کرتا ہے، خود قرآن کی گواہی ہے. مومن کون، جو اعتماد کرتا ہے، اور جو کہے کہ میں نے اعتماد کر لیا، اعتماد نہ ہو اسے منافق کہتے ہیں. لہذا وہ اعراب جنہوں نے آ کے رسول اللہ سے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، قرآن نے کہا تم ایمان نہیں لائے. کیوں، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے نبی پر جو دین، وہ تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا، تمہیں اس پر اعتماد نہیں ہے، تم اپنے کسی خوف یا کسی لالچ کی وجہ سے اسلام کی ظاہری شان و شوکت اور اس کے ان ظاہری دنیاوی فائدوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تم یہ اظہار کر رہے ہو کہ تم مومن ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب سنیے، جس خبر پر انسان کو اعتماد ہو، آج ہم تو بڑے آرام سے اگر کوئی شخص البتہ تمام فرقوں میں ایسا ہی ہے مسلمانوں کے، کوئی ہماری مشکل نہیں ہے، تمام فرقوں میں ایسا ہی ہے. قرآن نے مومن کی صفات بتائی ہیں اور رسول اللہ اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے مومنین کی صفات بتائی ہیں، اور کلام اہل بیت اطہار میں مومن اور شیعہ ایک ہی معنی میں ہیں، لیکن ہم جو اسے استعمال کرتے ہیں فرق ہے. توجہ فرمائیے گا، اگر میں غلطی پر ہوں میری اصلاح کر سکتے ہیں آپ. ہم لوگ لفظ مومن کے استعمال میں ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتے کہ جن چیزوں کا لحاظ قرآن و اہل بیت نے رکھا ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا، قرآن کی آیت ہے افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون، بھلا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. لیکن آج ہمارا معاشرہ جو میں نے عرض کیا، کوئی بھی فرقہ ہو مسلمانوں کا، اس فرقے کے لوگ جو ان کے فرقے کے گھر میں پیدا ہوا ہو، جتنا مرضی بڑا فاسق ہو، جھوٹا ہو، مکار ہو، دگا باز ہو، بدکار ہو، اسے کہتے ہیں مومن. ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، جانتے ہیں یہ دگا باز ہے، جانتے ہیں بدکار ہے، مثال کے طور پہ جانتے ہیں شراب خور ہے. آج کل کی آپ کو پتہ ہے جو زیادہ پڑھی لکھی سوسائٹی ہوتی ہے اس میں شراب پینا فیشن ہے، اور بعض پڑھے لکھے، مولا کائنات کا فرمان ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے ایسے ہوں گے جن کو دین سے بے خبری تباہ کر دے گی. تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اتنا اندھا دھن غرب سے اور ویسٹ سے متاثر ہوتے ہیں کہ ان کی اور بہت سی غلط باتوں کے ساتھ ساتھ حتیٰ شراب خوری کو بھی اپنا جائز حق سمجھتے ہیں. اور ہم میں سے بہت سے افراد جانتے بھی ہیں، مثال کے طور پہ فلان شخص شراب خور ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے مومن بھائی ہیں. یہ بہتان ہے قرآن کی اس ڈیفینیشن پر جو قرآن نے ایمان اور مومن کی ہے، جو اہل بیت اطہار نے ایمان کی صفت بیان کی ہے اور مومن کی صفت بیان کی ہے، اس کے خلاف جس کی روٹین ہو اللہ کی حدوں کو پامال کرنا، اسے مومن کہنا بہتان ہے قرآن پر بھی اور اہل بیت اطہار پر بھی، اور ان کی باتوں کے ساتھ تضاد ہے، ان کی باتوں کا مقابلہ کرنے کے مترادف ہے. ایک ایسا شخص جسے وہ فاسق کہتے ہوں اس کو ہم مومن کا خطاب دیں. سبب کیا ہے؟ سبب اللہ کی کتاب سے دین کو نہ سمجھنا، سبب فرامین اہل بیت اطہار کا کما حقہ بیان نہ کیا جانا، اور عوام میں ان کو سننے کی اور سیکھنے کی تڑپ اور خواہش کا نہ ہونا، یہ سبب ہے. ہمیں خواہش ہوتی ہے وہ بات سننے کی کہ جس میں ہم شارٹ کٹ لگا کے جنت میں چلے جائیں، حالانکہ اللہ کی کتاب نے اعلان کیا. اب آ جائیے، میں بات تمام کرنے لگا ہوں. وہ جو آیت میں نے آغاز میں پڑھی تھی، آیات سورہ عنکبوت کی پہلی آیت ہے الف لام میم، دوسری آیت احسب الناس، بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے قرآن. بہت بڑی غفلت اور جہالت اور حماقت، لفظ کم ہیں کہ جو اس نظریے کے بارے میں استعمال کیے جائیں. جہالت بھی ہے، حماقت بھی ہے، غفلت بھی ہے. جو شخص، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، جو قرآن پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جتنا قرآن سمجھ میں آتا ہے اور جتنا دین اور اللہ کی بات قرآن سے سمجھ میں آتی ہے، اتنا کسی اور چیز سے سمجھ میں نہیں آتی، نہ آ سکتی ہے. ورنہ اللہ کبھی اس قرآن کو نور نہ کہتا، ورنہ کبھی اہل بیت اطہار یہ نہ فرماتے کہ اندھا دھن ہمارے فرامین کے پیچھے نہ جانا، دیکھنا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو قرآن سے ٹکراتی ہو. اس لیے کہ اللہ کے سچے نبی نے فرمایا ہے میرے اہل بیت کبھی خلاف قرآن بات نہیں کریں گے. قرآن اصل ہے، ہو سکتا ہے اہل بیت پہ کوئی بہتان باندھے، جیسے کہ بہت سے لوگ اس زمانے میں بھی باندھتے تھے, آج بھی باندھتے ہیں, اور صاحبان علم جانتے ہیں آج بھی اہل بیت اطہار پر بوتان باندھے جاتے ہیں, اور لوگوں کی کم علمی ایک طرف سے اور لوگوں کی اہل بیت سے محبت دوسری طرف سے, اس سے استفادہ کرتے ہوئے لوگ اہل بیت پہ بوتان باندھتے ہیں. کیسے پتا چلے؟ انہوں نے فارمولہ بتایا. الکافی کتاب کے مقدمے میں واضح الفاظ میں شیخ قلینی, ثقۃ الاسلام شیخ قلینی, جب یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اسلام کو سیکھنے کا طریقہ کیا ہے, تو وہ بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں, جو سنا سنایا دین, سنی سنائی سے دین میں آتا ہے, وہ سنی سنائی سے چلا بھی جاتا ہے, اسے خبر بھی نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس کی مضبوط اور محکم بنیاد کوئی نہیں. تو وہاں پر روایات کچھ نقل کی ہیں انہوں نے اہل بیت اطہار کی, ان میں سے ایک روایت وہی ہے جو میں نے عرض کی کہ جب ہماری بات تمہارے سامنے نقل کی جائے, اہل بیت فرماتے ہیں, تو اسے اللہ کی کتاب کے ساتھ اگر مخالفت رکھتی ہو تو اسے قبول نہ کرنا, اس لیے کہ ہم خلاف قرآن کبھی بات نہیں کرتے. اور وہیں پر ایک اور روایت نقل کی فرمان معصوم کہ میں اس کو بارہا بیان کرتا ہوں کہ اللہ کرے ہم سب کو یاد ہو جائے, حفظ ہو جائے, ہمارے بچے بچے کو پتا ہو کہ اہل بیت اطہار نے یہ فرمایا ہے, من لم یعرف, جس نے نہ پہچانا, یعرف معرفت سے ہے, من لم یعرف, جس نے معرفت حاصل نہ کی, جس نے نہ پہچانا امرنا, ہمارے امر کو, ہماری باتوں کو, من القرآن, اللہ کی کتاب قرآن سے, جس نے ایسا نہ کیا, لم یتنک بالفتن, وہ فتنوں سے بچ نہیں پائے گا. کون سے فتنے؟ فکری فتنے, عقیدتی فتنے, کہ جن کا طوفان ہے آج, آج نہیں ہے, اس زمانے میں بھی تھا, آج بھی ہے. اس زمانے میں ایسا کرنے والوں پر صادقین شریفین علیہم الصلاۃ والسلام, یعنی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہم الصلاۃ والسلام نے نام لے لے کر ان لوگوں پہ لعنتیں کی ہیں جنہوں نے بہتان باندھے ہیں اہل بیت اطہار پر, اور شیعوں کو گمراہ کیا, شیعوں کو قرآن سے دور کیا, حقیقی فرامین اہل بیت سے دور کیا, کہ جن کے بارے میں خود بتایا اہل بیت نے, سکھایا کہ ہمارے فرامین کو قرآن کے سائے میں سیکھو, خلاف قرآن باتیں ہم نہیں کرتے. یہی معنی ہے حدیث ثقلین کا کہ جو اللہ کے نبی نے اپنی پاک و اطہر اور سچی زبان سے فرمایا تھا کہ قیامت تک میرے اہل بیت اللہ کی کتاب سے جدا نہیں ہوں گے. اس سب کا پیغام ایک ہی ہے, لیکن کس کو پتہ چلے گا؟ جو لفٹ کروائے اللہ کی کتاب کو. البتہ یہ لفظ برا لفظ ہے, اللہ مجھے معاف کرے, جو قرآن مجید کے نزدیک جائے صرف اندھا بغیر سمجھے ثواب لینے کی نیت سے نہیں, بلکہ وہ نیت کر کے جو اہل بیت نے تعلیم دی ہے, پروردگارہ تو نے جو پیغام نازل کیا میرے لیے اور اپنے نبی کے ذریعے مجھ تک پہنچایا, میں اس کتاب کی خدمت میں حاضر ہوں, پروردگار جو ہدایت تو نے اس میں نازل کی ہے میرے قلب کے اندر, میرے قلب کو اس ہدایت سے منور اور روشن فرما. اس نیت سے پڑھے قرآن کو تو پھر یہ گمان باطل ختم ہو جائے گا اس کے ذہن سے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سورہ عنکبوت میں بیان کر رہا تھا, احسب الناس, کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے, ان یترکو, کہ انہیں ترک کر دیا جائے گا, چھوڑ دیا جائے گا, ان یقولو, کہ وہ یہ کہہ دیں, قول یہ کہہ دیں, آمنا, کہ ہم تو مومن ہیں, ہم ایمان لے آئے. کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کہہ دینے سے کہ ہم مومن ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا, وہم لا یفتنون, اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی تاکہ ان کے دعوے کو آزمایا جائے. کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے؟ یعنی قرآن کہنا چاہتا ہے غلط سمجھا ہے. پھر اگلی آیت میں فرمایا, جا کے دیکھیے گا, سورہ عنکبوت آغاز ہے, جا کے دیکھیے گا. پہلی آیت میں نے عرض کی الف لام میم, دوسری آیت حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ لوگوں کو یہ کہنے سے چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے, اور ان کو آزمائش میں, فتنہ یعنی آزمائش, یفتنون فتنے میں ڈالا جانا یعنی آزمائش میں ڈالا جانا, ایسا نہیں کیا جائے گا. پھر قرآن نے فرمایا ولقد, ولقد تاکید کے لیے ہوتا ہے, اور اس کی تاکید عربی زبان میں اتنی ہوتی ہے جتنی گویا کوئی قسم کھا رہا ہے. جیسے ہے نا ولقد یسرنا القرآن للذکر, اس کی تاکید اتنی, ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا ہے, اور تاکید لقد میں اتنی ہے گویا قسم کھا رہا ہے اللہ. اللہ کہہ رہے آسان کر دیا, ہم کہتے مشکل ہے. معاذ اللہ, اللہ کے ساتھ اختلاف ہے ہمیں. ولقد, سورہ عنکبوت کی تیسری آیت, ولقد فتن الذین من قبلہم, ولقد یعنی یقیناً, یقیناً فتن ہم نے آزمایا ہے, الذین من قبلہم ان کو کہ جو ان لوگوں سے پہلے تھے, یعنی ان جو آج اے رسول تیری امت ہے, کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ کہہ دینے سے کہ ہم مومن ہیں ان کو چھوڑ دیں گے, ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ تو یہ جان لیں, تاکیداً جان لیں کہ ہم نے آزمایا ہے ان سے پہلوں کو بھی. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ پَسْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, تو اللہ, اب یہ جو يَعْلَمَنَّ ہے یہ علم سے ہے, لیکن یہ جو نون ہے اور اس پر تشدید ہے, اس کا معنی اردو میں اگر کیا جائے تو حتمن حتمن حتمن, اسے کہتے ہیں نون تاکید ثقیلہ, جس میں بہت تاکید ہو. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, تو حتمن 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 اللہ جان کے رہے گا کہ کون دعوی ایمان میں سچے ہیں, یعنی آزمائے گا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور حتمن 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 اللہ جھوٹوں کو جان کے رہے گا. اسی طرح سورہ آل عمران میں فرمایا ام حسبتم, یہ وہی لفظ ہے حسبا, وہ واحد ہے, یہ جمع ہے. ام حسبتم, کیا تم نے یہ سمجھا ہے, حسب کو تم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کیا تم نے یہ حساب, تمہارے حساب کتاب کے یہ نتیجہ نکلا ہے, تم نے یہ نتیجہ نکالا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, ولما, حالانکہ ابھی تک, ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, حالانکہ ابھی تک اللہ نے جانا ہی نہیں کہ تم میں سے کون اللہ کے راستے میں سعی و کوشش کرتا ہے, جہاد کرتا ہے, اللہ نے دیکھا ہی نہیں, اور تم سمجھ رہے ہو یہ کیے بغیر جنت میں چلے جاؤ گے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, اور اللہ نے ابھی جب تم اس کے راستے میں نکلے اور پھر مصیبتیں آئیں, تو اللہ نے ابھی جانا ہی نہیں کہ ان مصیبتوں کو صبر و استقامت کے ساتھ کون برداشت کرتا ہے. جب شہید کربلا کی شان میں ہم جو آیت پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں اس میں, بشر الصابرین ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات والانفس, ہم حتمن حتمن تمہیں آزمائیں گے. یہ کنہیں کہہ رہا ہے قرآن؟ انہی کو کہہ رہا ہے جن کو اللہ کے رسول کی امت کہا گیا, انہی سے خطاب ہے قرآن کا. ہم حتمن تمہیں آزمائیں گے, تو جب ہم آزمائش کریں تو اے رسول خوشخبری سنا دیجئے. کن کو؟ فبشر الصابرین, جو ان مصیبتوں سے گھبرا کر رزق کے حلال چھوڑ کر حرام کھانا نہ شروع کر دیں, انہیں خوشخبری سنا دیجئے. ان کو نہیں کہ جو حلال راستہ چھوڑ کر حرام پر گھوڑے دوڑانے شروع ہو جائیں, انہیں خوشخبری نہ سنائیے. بشر الصابرین, بس اس آیت میں بھی سورہ آل عمران کی جو میں عرض کر رہا ہوں, کیا فرمایا, ابھی تک اللہ نے صبر کرنے والوں کو جانا ہی نہیں, یعنی وہ دیکھے گا تمہارے عمل کو. کون تم میں سے اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں اور کون پھر اس راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کرتے ہیں. درس کربلا کیا ہے؟ صبر, حدود خدا کی حفاظت. امام فرما رہے تھے راستے میں نکلتے ہوئے, تم نہیں دیکھتے حدود خدا کو پامال کیا جا رہا ہے. یہ بابرکت ایام ہیں شعبان کے, اسی عظیم ہستی اور ان کے باوفا بھائی اور ان کے زین العابدین فرزند ان کی دنیا میں تشریف آوری کے ایام ہیں, گویا تجدید بیعت کے ایام ہیں. کہ اگر آپ کا راستہ اپنی روٹین لائف میں ہم چھوڑ چکے, ہم آپ سے پھر بیعت کرتے ہیں, ہم واپس آئیں گے, اپنی زندگیوں کو کتاب خدا کے سائے میں لائیں گے جیسے آپ چاہتے ہیں, کتاب خدا کو اس طرح پڑھیں گے جس طرح آپ ہمیں پڑھانا چاہتے تھے. میرے اس انداز سے, کیونکہ یہ انداز تبشیری نہیں ہے, بشارت والا نہیں ہے, نذیر والا انداز ہے, ڈرانے والا, ڈرانا یعنی خبردار کرنا, تو میں اس کا اختتام کرتا ہوں. یاد رکھیے گا, قرآن مجید نے بہت زیادہ دھمکی دی ہے, البتہ جو اللہ نے فرمایا ہے وہی حق ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. بار بار قرآن نے کہا ہے کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ نے کہہ دیا اس کے خلاف کرے گا. میں جانتا ہوں اپنے, جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ان میں سے بعض کو جانتا ہوں, کہہ رہے تھے یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ لوگ ٹھیک رہیں, ورنہ اللہ نے کرنا کچھ نہیں. ماشاء اللہ, بعض ایسا بھی دین رکھنے والے موجود ہیں, ایسے ڈرایا ہے کرنا کوئی نہیں ہے, جیسے ان پر جبرائیل پھر سے اترے تھے کہ ہم آپ کو وضاحت کر رہے ہیں کہ قرآن صرف خالی خولی دھمکیاں ہیں. لیکن یہ دھمکیاں کیوں, یہ دھمکیاں بھی رحمت ہیں کہ شاید جو کم ڈرانے سے نہ ڈرے وہ زیادہ ڈرانے سے ڈر جائے اور لوٹ آئے اللہ کی بارگاہ میں اور اس دنیا کا دھوکہ نہ کھائے. لیکن کوئی گناہگار جتنا بھی بڑا گناہگار ہو, آیا اس کے لیے اللہ نے کوئی سخت شرائط رکھی واپس آنے کی؟ اصلاً نہیں. کیا فرمایا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے رسول میرے بندوں سے, میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کیا ہے, اسراف کیا ہے, اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے میری نافرمانیاں کر کے, حدیں کراس کر گئے ہیں, ان سے اے رسول کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. جتنے بڑے گناہگار ہو یہ نہ سمجھنا کہ اب میں کیا توبہ کروں گا. یہ حق اللہ کو, اللہ نے دنیا کے بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی نہیں دیا, حتیٰ کہ اتنے گناہ ہو کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی جگہ بھر جائے کسی کے گناہوں سے, اس کو بھی قرآن حق نہیں دیتا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا. پھر کیا فرمایا؟ ان سے کہو کہ مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تمہارے سارے کے جاننے والا ہے, مت سمجھو کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے, جو فرما رہا ہے کہ تمہارے سارے معاف کرے گا وہ جانتا ہے تم کتنے بڑے گناہ کر سکتے ہو. انہو ہو الغفور الرحیم, کہ یقیناً وہ مغفرت کرنے والا اور رحمت والا ہے. شرط کیا؟ ایک شرط, وانیبو, اس سے اگلی آیت ہے, وانیبو الی ربکم, بس تم لوٹ آؤ, بس تم لوٹ آؤ تو میرا دروازہ کھولا پاؤ گے. لیکن عجب, اتنی دھمکیاں بھی دی اور واپسی اتنی آسان بھی رکھی, تو عجب اس انسان پر کہ جو اتنا بھی نہ کرے, عمر گزار دے, اللہ کی بارگاہ میں نہ پلٹے. اور مثال کے طور پر یہ بات میں اللہ کی مانوں گا یہ نہیں مانوں گا, اس پر اس نے روٹین قائم کر لی. مثال کے طور پر حرام میں نے کھانا ہے, باقی میں نیک کام کروں گا, بس یہ کام اللہ مجھے معاف کر دے, یہ محفوظ نہیں ہے, یہ امن میں نہیں ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کو اکڑا ہوا ہے, اللہ کے سامنے یہ متکبر ہے کہ میں یہ بات خدا تیری نہیں مانتا. وہ انسان کے جس سے نادانستگی میں خطا ہوتی ہے اس کا معاملہ اور ہے, لیکن ایک وہ کہ جو جس کے وجود کا حصہ ہے اللہ کی نافرمانی, تو اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے. اس لیے کہ اہل بیت اطہار نے بیان فرمایا کہ گناہوں کی تکرار انسان کے دل سے ایمان کو ختم کر دیتی ہے. ہر گناہ اثر ڈالتا ہے انسان کے قلب پر, اس کے ایمان پر, اور اگر وہ بڑھتا چلا جائے تو ہو سکتا ہے زبان سے کہتا رہے میں صاحب ایمان ہوں, لیکن قرآن اس سے کہے تیرا دل ایمان سے خالی ہو گیا تیری حرکات کے نتیجے میں. فرمان اہل بیت, ایمان تین چیزوں کا مرکب ہے. بس یہ آپ کو سناتا ہوں اور بات کو تمام کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا, کتاب کافی, کتاب الکفر والایمان کے اندر ایک باب ہے ان الاسلام قبل الایمان, یعنی اسلام چھوٹا درجہ ہے ایمان سے, کیونکہ انسان اسلام اسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو فقط ظاہری کر رہا ہو. اس باب کے اندر یہ روایت ہے, پوچھا گیا امام سے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. امام نے جواب دیا اس شخص کو, الایمان هو الاقرار باللسان, پہلی چیز ایمان کا ایک حصہ, پہلا حصہ کیا ہے, زبان سے اقرار کرنا. مثال کے طور پر میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں, کسی کو اس کے برابر نہیں سمجھتا, ولم یکن لہ کفواً احد, یعنی کوئی اس کا برابر نہیں ہے, کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا, اس کا اقرار کرنا زبان سے, امام نے فرمایا یہ ایمان ہے. دوسرا حصہ ایمان کا, وعقد فی القلب, عقد یعنی گرا جس سے عقیدہ نکلا ہے, وعقد فی القلب, اور جس بات کا وہ زبان سے اقرار کر رہا ہو اس کے دل میں بھی وہ گرا لگی ہو اسی بات پر, کہ جو نہ کھل سکتی ہو, مضبوط ہو, یعنی اس کے دل کے اندر باور ہو, اعتماد ہو, شکوک و شبہات نہ ہو اس کو. تیسرا, وعمل بالارکان, اور اس کے بدن کے جو ارکان ہیں, اس کے ہاتھ, اس کے پیر, اس کی آنکھیں, اس کی زبان, اس کے کان, یہ سارے ان کا عمل گواہی دے رہا اس بات کی جس پر وہ ایمان رکھتا ہے. آپ کہیں بیٹھے ہو, کوئی شخص خبر لے کے آئے کہ یہاں سے فوراً نکلیے, کسی نے بم رکھ دیا مثال کے طور پر, اگر آپ کو اعتماد ہے آپ بھاگ جائیں گے, آپ کو تو شک بھی ہوگا تو بھاگ جائیں گے, ٹھیک ہے نا, چونکہ خطرہ بہت ہے. لیکن کتنی ایسی خبریں ہیں جو اللہ کے رسول نے دی, جو قرآن نے دی, لیکن ہم ان سے دور نہیں بھاگتے. کیوں؟ ہمیں ایک عام آدمی کی بات سے تھریٹ فیل کرتے ہیں کہ بم پھٹ جائے گا تو ہم مر جائیں گے, لیکن بہت سی باتیں قرآن کی ایسی ہیں کہ جن کو پڑھ کر سن کر ہمارے اندر یہ فیلنگ نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی تھریٹ ہے اس سے. بس تین حصے ہیں امام کے فرمان کے مطابق, زبان سے اقرار, دل میں عقد اس پر گرا, اور ارکان کے ذریعے اپنے بدن کے حصوں کے ذریعے عمل کرنا ان باتوں پر جن پر آپ کو ایمان ہے, یعنی جن پر آپ کو اعتماد ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے, پروردگار عالم بحق کے محمد و آل محمد, اور بالخصوص ان تین مبارک اور مقدس اور عظیم ترین ہستیوں کے صدقے میں کہ جن کی تشریف آوری کے ایام ہیں, پروردگار عالم ہم کو حقیقی معنی ایمان کو سمجھنے, اور اگر کوئی کمی بیشی ہے تو جو راستہ اہل بیت نے بتایا ہے اس راستے پہ چل کر اپنے ایمان میں اس کمی بیشی کو دور کرنے کی پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنی توحید کو خالص کرنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین کو اس طرح سیکھنے کی جس طرح اہل بیت اطہار نے بتایا ہے، جس طرح قرآن نے بتایا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور محمد و آل محمد صلوات. سوال اگر پوچھنا چاہیں تو سوال پوچھ سکتے ہیں، اور اگر ٹائم چونکہ ہو گیا جو افراد جانا چاہیں ہمارے دوست کو جا سکتے ہیں، اگر سوال کسی نے پوچھنا ہو تو خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ.
فلاح رزق بانٹنے کے لیے فلاح ہستی ہے اور جنت و دوزخ کی تقسیم جیسے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی حدیث ہے کہ تقسیم جنت اور دوزخ جو ہے وہ مولا کائنات قسیم ہے جنہ و نار، تو پھر وہ پھر مسائل کو کیسے دیکھیں گے ہم؟
بات پڑھیں محمد والے. سوال کیا ہے کہ بعض لوگ تقسیم رزق کے بارے میں جو نظریہ رکھتے ہیں، بعض لوگ جنت اور دوزخ کی تقسیم کے بارے میں جو نظریہ رکھتے ہیں، اب اس میں ابھی فی الحال میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کو بیان کرنے کے لیے، ان باتوں کو تفصیلاً بیان کرنے کے لیے یہ وقت کافی نہیں ہے، اور اس کے اچھے نتیجے کی جگہ برے نتائج زیادہ نکل سکتے ہیں. ابھی صرف جو ان درسوں کا ہدف اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب سے قریب آئیں، اس کو جانیں، اس کو پڑھیں اور سمجھیں. جب آپ کے ذہنوں کے اندر قرآن سے ایک مانوسیت موجود ہو تو پھر اس کے بعد ہم اس قسم کے سوال و جواب کہ جو جن کا زیادہ نتیجہ ابھی اس موقع پر اختلاف اور اصل مقصد سے دوری ہے، ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان کو باقاعدہ چھیڑنا، اس بحث کو تفصیل کے ساتھ چھیڑنا ابھی اس کو مناسب نہیں سمجھتے. البتہ اس بات میں شک ہی کوئی نہیں کہ جناب امیر ہوں یا رسول اللہ ہوں، نہ قدرت میں اللہ سے زیادہ ہیں، نہ اگر اللہ کوئی فیصلہ کر لے، ایک دفعہ وہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ جن سے راضی ہوگا، جن کو اجازت دے گا وہ شفاعت کریں گے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی کچھ کر لے گا تو وہ مشکل میں ہے. اذن پروردگار کے علاوہ، مگر اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا لے جاؤ جہنم میں، اللہ نے فیصلہ کر دیا، اس کے بعد اگر کوئی یہ سمجھے کہ کوئی ہستی آ کے چھڑوا لے گی تو اس کا دین خطرے میں ہے. اس لیے کہ اہل بیت اطہار کے بیسیوں فرامین اور قرآن مجید کی بیسیوں آیات، لا مبدل لکلمات اللہ، کوئی ہستی نہیں، کوئی طاقت نہیں جو اللہ کے کسی فیصلے کو بدل سکے. البتہ اللہ کا نظام رحمت، اسی میں سے مقام شفاعت ہے. لیکن شفاعت کا معنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کا فیصلہ بدلنا ہے تو وہ غلط معنی ہے. انشاءاللہ انہی درسوں کے دوران شفاعت کے بارے میں، شفاعت کیا ہے، قرآن مجید کی آیات اور فرامین اہل بیت کی روشنی میں انشاءاللہ اس کو بھی ہم بیان کریں گے. لیکن آپ سے درخواست ہے کہ جو ان درسوں کا مقصد ہے وہ یہ کہ آپ خود سے قرآن کریم کو پڑھیے، اور ساری کی ساری بنیاد سنی سنائی بات پر، اگرچہ میری ہی کیوں نہ ہو، میری تو حیثیت کوئی نہیں، میری بات پر بھی بنیاد بے شک نہ رکھیں. آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور کہیں کہ تو نے اس کتاب کو نور کہا، تو نے فرمایا یہ آسان ہے، پروردگارہ اس کی ہدایت، اس کے اندر جو ہدایت ہے وہ مجھے عنایت فرما، وہ مجھے عطا فرمائے، تیرے معصوم نمائندوں نے بھی یہی رستہ دکھایا ہے پروردگار، میں اس راستے پہ چلنا چاہتا ہوں, اس پہ چلنے کی مجھے توفیق عطا فرما. اور کوئی سوال اگر ہو. جی 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 بالکل. اسلام کی بنیاد توحید پر ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا معنی یہی تھا کہ بس اللہ اور اس کا نظام توحید, نظام توحید کے سائے میں جو اللہ اور اس کا رسول بیان کرے وہ نظام, اور وہ کہ جو کسی طرح سے اس نظام کے مقابلے میں آ جائے وہ نہ قابل قبول, یہ توحید ہے. اور یہ اللہ نے قرآن بھرا پڑا ہے اس سے, اس لیے کہ وہ معاشرہ ہی مشرک معاشرہ تھا کہ جہاں پر اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ سے توحید کے اس پرچم کو بلند کیا. لہذا آیات پروردگار میں غور کریں, تدبر کریں. آپ میں سے بعض دوست میں عرض کرنا چاہوں گا وہ شریک ہوں گے, ایک سلسلہ ہم نے اپنی جو اللہ نے تھوڑی بہت توفیق دی ہے شروع کیا ہوا, کاروان قرآن کے نام سے درس بھیجے جاتے تھے. وہ آج کل تھوڑی مشکل کا شکار ہو گئے کیونکہ وہ ہم بھیجتے تھے وہ اس کے ذریعے سے, واٹس ایپ کے ذریعے سے, اور وہ جب تعداد بڑھی تو اس میں ایک مشکل پیش آ گئی کہ بہت سے لوگوں کو آڈیو نہیں ملتی تھی. لیکن ایک اور کام شروع کیا ہوا تھا الحمدللہ, وہ آپ کی خدمت میں آج کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک بعض دوستوں کے ذمہ لگایا ہوا تھا اس کی ایپلیکیشن بنانے کے لیے. تو اگر آپ چاہیں تو ابھی فی الحال اینڈرائڈ پر جو گوگل کا پلے اسٹور ہے, اگر آپ وہاں پر جائیں اور کاروان قرآن ٹائپ کریں, KARWAN اسپیس ای اسپیس QURAN, کاروان قرآن اگر آپ ٹائپ کریں تو وہ اپلیکیشن آ جائے گی. اس کو اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو وہ سلسلہ ہر روز 10 منٹ کے قرآن مجید کے درس کا ہے, جس میں قرآن کے جیسے ہم نے ابھی آپ کو مانا, البتہ اس کا چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے تو ہم اسی ٹائم کے مطابق قرآن مجید کی آیات کو ایک ایک لفظ کر کے بیان کرتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تھوڑی بہت تفسیر بیان کرتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ وہ معاون ثابت ہوگا. ذرا ایک بندہ بغیر کسی ٹیچر کے یا رہنمائی کے پڑھے تو سمجھ پھر بھی آتا ہے قرآن, تسلی رکھیے, لیکن اس طرح ذرا مزید سپیڈ آپ کی زیادہ ہو جائے گی. اور اس میں ہم نے اس کا انداز ایسا رکھا ہے کہ جس میں ہمارے شیعہ بھائیوں کے ساتھ ساتھ ایک اچھی بنی تعداد خواتین کی بھی اور مردوں کی بھی اہل سنت کی بھی ہے, اور الحمدللہ اس جو ایک عرصہ سے اس درس میں شریک رہے انہوں نے ان میں سے کئی نے ہم سے رابطہ کر کے کہا کہ آپ کے درسوں کے بعد ہم نے جو اپنے لوگوں سے شیعوں کے بارے میں سنا تھا کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے, تو ہماری وہ رائے بڑی حد تک تبدیل ہو گئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شیعہ بھی قرآن کو مانتے ہیں, ہماری یہ رائے اور یہ تصویر تبدیل ہو گئی ہے. یہ بھی ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ایسا معاشرے میں کیوں ہے, شیعوں پر یہ تہمت کیوں لگے. شیعہ کو تو قرآن کے حقیقی وارثوں کے ماننے والے شیعہ ہیں, اگر لگے تو کسی اور پر تہمت لگے قرآن کو نہ ماننے کی. لہٰذا یہ ساری کی ساری باتیں غور و فکر طلب ہیں, اور غور و فکر بھی وہ کہ جس کا نتیجہ پھر کچھ نہ کچھ عمل ہو, نہ کہ غور و فکر کر کے اور پھر وہ جو پہلے جو روٹین جا رہی ہے اسی روٹین میں ہم شریک ہو جائیں. رمضان المبارک کا مہینہ انشاءاللہ آ رہا ہے, کوشش کریں کہ ایک مانوس قرآن مجید کے ساتھ ایک مانوسیت پہلے سے پیدا کر لیں, اور جب قرآن کی بہار کا یہ مہینہ آئے, اللہ کا مہینہ جب آئے, تو آپ ایک اجنبی کی طرح قرآن کریم سے ملاقات نہ کریں, ایک آشنا, ایک مانوس, ایک دوست, ایک ساتھی کی طرح, یعنی قرآن کے گویا سات ماہ مبارک میں داخل ہوں, نہ کہ ایک اجنبی کی طرح اس سے ملاقات کریں. تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ابھی یہ سلسلہ جو پرانے درس ہیں اس میں پرانے ڈال دیے گئے, اور جو ہر روز آتا ہے انشاءاللہ وہ چند دنوں تک دوبارہ شروع ہو جائے گا. اور جو اس میں آپ کو اگر کچھ, چونکہ ابھی تازہ اپلوڈ کیے شروع کیے, تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو جو اس میں کمی لگے, کوئی مشکل ہو, تو حتماً آپ انفارم کر سکتے ہیں. جو ہیں پہلے سے واٹس ایپ میں شامل, ان کو نمبر پتہ ہے کاروان قرآن کا, اس پر آپ ٹائپ کر کے یا آڈیو کی شکل میں, یا جن کے پاس نمبر ہے وہ مجھے فون کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ اس میں پرابلم ہے, اس کو اپڈیٹ کروائیں یا اس کو صحیح کروائیں. تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھی اپلیکیشن جو کہ صرف اور صرف درس قرآن کی ہو, اور ہو بھی مکتب اہل بیت کی طرف سے, اور ہو بھی اس طرح کے جو نہ فقط شیعہ بلکہ اہل سنت بھی سننے میں کوئی مشکل کا احساس نہ کریں, ان کو بدکانے والی کوئی بات اس میں نہ ہو. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایسے لوگ بہت سارے موجود ہیں, ان کی تعداد الحمدللہ بڑھ رہی ہے, چونکہ ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ شامل کریں, کہ جو بھی قبول کریں ان کو حتماً شامل کریں. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس پیغام قرآن کو بھی پھیلانے میں, ویسے بھی آج کل آپ کو پتہ ہے فیس بک اور واٹس ایپ اور یہ جو آن لائن کام ہے یہ سب سے زیادہ لوگ کرتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ جو آپ کرتے ہیں اس کے اندر اس کو بھی شامل کر لیں, اور ہمارے معاون بنے کہ زیادہ سے زیادہ یہ قرآن مجید کا پیغام مکتب اہل بیت کی طرف سے انشاءاللہ خاص طور پہ بالخصوص پاکستان میں, باہر بھی چونکہ اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی ظاہر بات ہے انٹرنیٹ میں, تو اس میں آپ ہمارے ساتھی بنیں, اور یہ جو اس کا نام ہے کاروان قرآن, انشاءاللہ آپ اس کے باقاعدہ سے اس کا حصہ بنیں, اور انشاءاللہ ہم سب مل کر قرآن مجید کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ معاشرے میں لانے کی, زندہ کرنے کی, عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.